الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نبی مکرم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس بندے پر 10 مرتبہ رحمت نازل فرماتا ہے، اور جو شخص 10 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس پر 100 مرتبہ رحمت نازل فرماتا ہے، اور جو 100 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے تو اس شخص کی دونوں آنکھوں کے درمیان یہ لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ شخص نفاق اور جہنم کی آگ سے بری ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدن چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل ہم آج پھر اپنے سلسلے مضامین قرآن میں حاضر ہیں۔ حصول ثواب کی خاطر بیان سننے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں بھی فرما لیجئے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، نیت المؤمن خیر من عمله، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ مدرسہ چینل کے ناظرین، آج کے سلسلے میں ہم سورہ بقرہ کے مرکزی مضمون پر گفتگو کریں گے۔ سورہ بقرہ کا مرکزی مضمون کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے جو بنی اسرائیل پر انعامات کیے، انہیں انعامات سے نوازا، ان کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا، اور ان انعامات پر بنی اسرائیل کو شکر ادا کرنا چاہیے تھا، تو بجائے شکر ادا کرنے کے جو انہوں نے ناشکری کی، اللہ تبارک و تعالی نے اس کا ذکر فرمایا۔ جس رکوع کو ہم آج تلاوت کریں گے، اس رکوع میں اللہ تبارک و تعالی نے ان انعامات کا ذکر فرمایا ہے، اور اس سے پچھلے رکوع میں اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو مخاطب فرمایا، اور اس سے پچھلے رکوع میں اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل کو مخاطب فرما کر انہیں اپنے احسانات یاد دلائے، اور انہیں اللہ رب العزت کے کیے ہوئے احسانات کو یاد کرنے کا حکم دیا۔ اور یہاں اس رکوع میں ایک بار پھر اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل کو مخاطب فرمایا اور انہیں اپنے احسانات یاد کرنے کا حکم دیا۔ اس کی وجہ، مفسرین فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے تاکہ وہ اللہ تبارک و تعالی کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کو ترک کرنے سے ڈریں، اور ان پر حجت بھی پوری ہو جائے کہ اللہ رب العزت نے انہیں تنبیہ فرمائی تھی۔ ان آیات میں بنی اسرائیل کے ان لوگوں سے خطاب کیا جا رہا ہے جو نبی مکرم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ مبارک میں موجود تھے، اور انہیں اللہ تبارک و تعالی کی جن نعمتوں کو یاد کرنے کا کہا جا رہا ہے وہ کون سی ہیں؟ آئیے سماعت کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو ان پر انعامات کیے، ان میں ایک نعمت یہ تھی کہ اہل زمانہ پر بنی اسرائیل کو اللہ جل مجدہ نے فضیلت عطا فرمائی، اور دوسری فضیلت یا دوسرا انعام دریا میں ان کے لیے راستہ پیدا فرما دیا، اور تیسرا انعام فرعون سے ان کو نجات عطا فرمائی، اور چوتھا انعام توریت اللہ رب العزت نے اپنی کتاب ان کو بطور تحفہ عطا فرما دی، اور پانچواں انعام بچھڑے کی جو یہ عبادت کرنے لگے تھے، اللہ کے علاوہ اسے معبود بنا لیا تھا، اس گناہ پر اللہ رب العزت نے ان کے توبہ کرنے پر انہیں معافی عطا فرما دی، اور چھٹا انعام ان میں سے ایک گروہ تھا، وہ جب مر گیا تو اس گروہ کے مرنے کے بعد رب نے اسے دوبارہ زندگی عطا فرما دی، یہ چھٹا انعام تھا، اور ساتواں ان پر جو انعام اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان پر اس میدان میں جہاں آس پاس پانی نہ تھا، کوئی گھر نہ تھا، کئی چھت نظر نہ آتی تھی، ایک بادل کا سایہ فرما دیا، اور آٹھواں انعام کھانے کے لیے انہیں من و سلوہ اللہ تبارک و تعالی نے عطا کیا جو آسمانوں سے نازل ہوتا تھا. نواں انعام پانی کے 12 چشمے اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے جاری فرما دیے، اور دسواں انعام زمینی اناج اللہ جل مجدہ نے انہیں کھانے کے لیے عطا فرمایا. یہ تمام نعمتیں بنی اسرائیل کے اباؤ اجداد کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے عطا کی، اور چونکہ یہ نعمت اباؤ اجداد کو ملی تھی، اور جو نعمت اباؤ اجداد کو مل جائے وہ ان کی اولاد کے لیے بھی نعمت ہی کہلاتی ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے نبی مکرم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ مقدسہ میں جو بنی اسرائیل موجود سے ان کو خطاب کیا، اور ان کو اس نعمت کے بارے میں یاد دلایا جو ان کے اباؤ اجداد پر اللہ تبارک و تعالی نے فرمائی تھی، اور ارشاد فرما دیا اے یعقوب کی اولاد، میرا وہ احسان یاد کرو جو میں نے تم پر کیا، اور میرے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کر کے ان کے دین میں داخل ہو کر میری ان نعمتوں کا شکر ادا کرو. مدنی چینل کے ناظرین، بنی اسرائیل کی نعمتوں کو سامنے رکھ کر امت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ہونے والے انعامات کو شمار کریں، اور پھر سوچیں کہ اللہ جل مجدہ نے جو نعمتیں بنی اسرائیل پر کی، پھر ان سے شکر گزاری کی ڈیمانڈ کی گئی کہ انہیں چاہیے یہ تھا کہ اپنے رب اللہ تبارک و تعالی کا ان نعمتوں کے ملنے پر شکر ادا کرتے، نہ شکری کی اللہ کا عذاب ان پر مسلط ہو گیا. تو ان تھوڑی سی نعمتوں پر بنی اسرائیل سے تقاضا یہ تھا کہ وہ اللہ کا شکر ادا کریں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت غور کرے، اللہ جل مجدہ نے بے شمار انعام و کرام عطا فرمائے، ان انعامات پر ہم پر کتنا اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کرنا بنتا ہے، اور یقیناً ہم ساری زندگی بھی اللہ جل مجدہ کی بارگاہ میں اس کا شکر ادا کرتے رہیں تو زندگی ختم ہو جائے لیکن وہ حق ادا نہ کر سکیں جو اللہ تبارک و تعالی کے شکر ادا کرنے کا ہم پر بنتا ہے. مدنی چینل کے ناظرین، آئیے سنتے ہیں کہ سورہ بقرہ کی وہ کون کون سی آیات ہیں کہ جن میں اللہ تبارک و تعالی نے ان 10 انعامات کا ذکر فرمایا ہے، اور ان کا پس منظر کیا ہے. پہلی پہلا انعام جو اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل پر فرمایا، وہ انہیں اہل زمانہ پر فضیلت و برتری عطا فرمائی، اور اللہ جل مجدہ نے سورہ بقرہ کے 6 رکوع کی ابتدا میں فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. ترجمہ کنز الایمان، اے اولاد یعقوب، یاد کرو میرا وہ احسان جو میں نے تم پر کیا، اور یہ کہ اس سارے زمانے پر تمہیں بڑائی دی. اس سے مراد کہ بنی اسرائیل کو ان کے زمانے میں اللہ تبارک و تعالی نے تمام لوگوں کے اوپر فضیلت و برتری عطا فرمائی، اور جب میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اس دنیا میں جلوگری ہوئی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر یہ فضیلت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی طرف منتقل ہو گئی، اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت کو تمام پچھلی امتوں میں افضل قرار دے دیا اور ارشاد فرما دیا کنتم خیر امت اخرجت للناس. فرمایا مسلمانوں، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کی ہدایت کے لیے ظاہر کی گئی. مدنی چینل کے ناظرین، ایک وقت میں بنی اسرائیل کا یہ مرتبہ رہا ہے کہ انہیں ان کے زمانے میں تمام لوگوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالی نے فضیلت و برتری عطا فرمائی، اعلی مقام عطا کیا. تقریباً 1400 برس تک ان کے اوپر نبوت کا سلسلہ ختم نہیں ہوا. 1400 برس قبل مسیح میں دو نبی تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام. یہاں سے اس امت کی تاریخ شروع ہوئی، انہیں تورات دی گئی، اور جب کتاب مل جاتی ہے تو پھر امت بن جاتی ہے. اس سے پہلے وہ ایک خاندان، ایک قبیلہ، ایک نسل کہلاتے تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کے قبیلے سے تھے. لیکن ان کی امت کی حیثیت کب بنی؟ جب انہیں اللہ تبارک و تعالی نے تورات عطا فرمائی. 1400 برس قبل مسیح میں دو رسول موجود ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام. ان کے بعد 1400 برس تک نبوت کا سلسلہ ان کے اوپر بالکل بھی ختم نہ ہوا. کل ما حلق نبی خلفہ نبی، حدیث میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جیسے ہی ایک نبی اس دنیا سے پردہ فرما جاتا تو دوسرا نبی اس نبی کا جانشین مقرر ہو جاتا، یہاں تک کہ وہ چین دو نبیوں کے اوپر آ کر ختم ہوئی، ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے حضرت یحییٰ علیہ السلام. یعنی دو سے آغاز ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام، اور دو پر ہی اختتام ہوا، حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام. اور پھر چھٹے اور ساتویں رکوع میں اللہ تبارک و تعالی نے ان انعامات کا ذکر فرمایا کہ ہم نے تم پر یہ انعام کیے، اور تم نے کیا کیا؟ نہ شکری کی، تمہیں اگر بھوک لگی تو ہم نے آسمانوں سے من و سلوا نازل کیا، تمہیں پیاس لگی تو ایک چٹان سے ہم نے تمہارے لیے 12 چشمے نکال دیے، تاکہ تمہارے 12 قبیلے ہیں اور سب کے سب، ہر ایک قبیلہ اپنے اپنے قبیلے کو لے کر، اپنے اپنے گروہ کو لے کر، اپنے اپنے لوگوں کو لے کر اپنی اپنی پانی پینے کی جگہ پر پہنچ جائے، تاکہ آپس میں یہ جھگڑے سے اور ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف سے محفوظ رہیں. تو تم نے ہمارے ساتھ کیا کیا؟ اس کے بدلے میں نہ شکری کی. تو اللہ تبارک و تعالی نے اس فضیلت کو ان آیات میں بیان فرما دیا کہ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور ارشاد فرمایا وَاتَّقُوا يَوْمَ لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ. ترجمہ کنز الایمان، اور ڈرو اس دن سے جس دن کوئی جان دوسرے کا بدلہ نہ ہو سکے گی، اور نہ کافر کے لیے کوئی سفارش مانی جائے گی، اور نہ کچھ لے کر اس کی جان چھوڑی جائے گی اور نہ ان کی مدد ہو. یعنی اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل سے خطاب فرمایا کہ اے بنی اسرائیل قیامت کے اس دن سے ڈر جاؤ جس دن کوئی بھی شخص کسی کافر کی طرف سے بدلہ نہ دے سکے گا اور نہ کافر کے بارے میں کسی کی سفارش کو قبول کیا جائے گا. کوئی مسلمان کسی کافر کی سفارش کرے ہرگز قبول نہ ہوگی, کوئی کافر کسی کافر کی سفارش کرے ہرگز قبول نہ ہوگی, اور نہ اس کافر سے جہنم کے عذاب سے نجات کے بدلے میں کوئی معاوضہ لیا جائے گا, اور نہ ان کفار سے اللہ تبارک و تعالی کا عذاب دور کر کے ان کی مدد کی جائے گی. نہ اللہ کی طرف سے مدد ہوگی, نہ کوئی شخص مخلوق میں سے جو اللہ تبارک و تعالی نے پیدا کی ہے تخلیق کی ہے کوئی ایک شخص آگے بڑھ کر کسی کافر کی مدد نہیں کر سکے گا, اور دنیا کا کوئی معاوضہ ایسا نہ ہوگا جو اس روز کافر کو جہنم سے چھٹکارا دینے کے لیے آگے بڑھایا جا سکے. تو معلوم ہوا قیامت کے دن کافر کو کوئی کافر نفع پہنچا سکے گا اور نہ ہی کوئی مسلمان اس کافر کو نفع پہنچا سکے گا. اس دن کسی کی شفاعت کسی کافر کے لیے کام نہ آئے گی, اور شفاعت کن کے لیے ہوگی؟ صرف اور صرف مسلمانوں کے لیے ہوگی, صرف اور صرف ایمان والوں کے لیے ہوگی جن کا خاتمہ اس حال میں ہوا ہوگا کہ وہ ایمان پر اس دنیا سے رخصت ہوئے ہوں. اور وہ شخص کہ جس کا خاتمہ ہوا اور اس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان موجود ہے, احادیث گواہ ہیں, اس مسلمان کو بھی سفارش پہنچ کر رہے گی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ملے گی, اور حضور نبی کریم علیہ السلام جن کو اذن دیں گے وہ علماء ہیں, وہ صحابہ ہیں, وہ اولیاء ہیں, وہ تابعین ہیں, اور ان سے پہلے وہ انبیاء ہیں جن کو شفاعت کا اذن مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بارگاہ سے ملے گا. وہ سب شفاعت کریں گے, گناہگاروں کی شفاعت کریں گے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ میری شفاعت میری امت کے بڑے بڑے گناہگاروں کے لیے ہوگی. تو شفاعت نہ ملنے کا جو وعدہ ہے یہ کفار کے لیے ہے, اور جن کو شفاعت ملے گی وہ مسلمان ہیں. اس بات کو مدنی چینل کے ناظرین یاد کر لیجئے. اور دوسری بات یا دوسرا انعام جو اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل کو عطا کیا وہ فرعون سے نجات ہے. قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے اس کا ذکر فرمایا, ارشاد فرمایا وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ. ترجمہ کنز الایمان, اور یاد کرو جب ہم نے تم کو فرعون والوں سے نجات بخشی کہ تم پر برا عذاب کرتے تھے, تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ رکھتے, اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی بلا تھی یا بڑا انعام. فرعون نے بنی اسرائیل پر نہایت بے دردی سے محنت و مشقت کے کام لازم قرار دے دیے تھے. پتھروں کی بڑی بڑی چٹانیں کاٹ کاٹ کر ڈھوتے ڈھوتے ان کی کمریں ان کی گردنیں زخمی ہو گئی تھی, پورا پورا جسم ان کا زخموں سے چور چور نظر آتا تھا. غریبوں پر ٹیکس مقرر کیے ہوئے تھے جو غروب آفتاب سے قبل جبرن ان سے وصول کیے جاتے تھے, اور جو ٹیکس نہ دے پاتا اسے سزا میں مبتلا کیا جاتا تھا. تو اللہ تبارک و تعالی نے جو دوسری بات اس آیت مبارکہ میں ذکر فرمائی, فرمائی یذبحون ابناءکم, وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے. فرعون نے خواب دیکھا کہ بیت المقدس کی طرف سے ایک آگ نکلی ہے اور اس آگ نے تمام مصر کو گھیرے میں لے لیا ہے, اور گھیرے میں لے کر تمام قبطیوں کو جلا ڈالا، جبکہ بنی اسرائیل کو اس آگ سے کوئی نقصان نہ پہنچا۔ اس خواب سے فرعون کو بڑی وحشت ہوئی، سارے کاہنوں کو جو اس کے پاس موجود تھے ان کو جمع کیا گیا، ان سے پوچھا کہ اس کی تعبیر بتاؤ۔ سب نے یکجا ہو کر اس کی تعبیر نکالی۔ تعبیر کیا بنی؟ کہا کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تمہاری ہلاکت اور تمہاری سلطنت کی تباہی کا سبب بن جائے گا۔ یہ سن کر فرعون نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل میں آج کے بعد جو بھی لڑکا پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے۔ یوں ہزاروں کی تعداد میں بچے قتل کیے گئے۔ اللہ تبارک و تعالی کی قدرت دیکھیے، اس قوم کے جو بوڑھے لوگ تھے وہ جلد از جلد مرنے لگے، تو جو قبطی لوگ تھے ان کے سرداروں نے گھبرا کر فرعون کے پاس آ کر یہ شکایت کی کہ ایک طرف بنی اسرائیل میں موت کی کثرت ہو گئی ہے، ان کے جو بوڑھے لوگ ہیں وہ اس دنیا سے جلد جانے لگے ہیں، اور دوسری طرف ان کے بچے بھی قتل کیے جا رہے ہیں۔ اگر یہی صورت حال رہی تو ہمیں پھر خدمت گزار کہاں سے ملے گی؟ ادھر بچے بھی قتل ہو رہے ہیں، بوڑھے بھی جا رہے ہیں، تو ہمیں اپنی خدمت کے لیے خدمت گزار کہاں سے ملیں گے؟ اس پر فرعون نے حکم دیا کہ ایک سال بچے قتل کیے جائیں اور ایک سال ان کو چھوڑ دیا جائے۔ تو جو سال چھوڑنے کا تھا اس سال میں حضرت ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے، اور جو سال قتل کیے جانے کا تھا اس سال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ یہ واقعہ تفصیل کے ساتھ سورہ قصص کے پہلے رکوع کے اندر موجود ہے۔ اسی بات کی طرف مذکورہ آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے اشارہ فرمایا، وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ اور تیسرا انعام جو اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل پر کیا وہ یہ تھا کہ جب یہ دریا میں اترنے لگی تو دریا میں راستہ بن گیا۔ اس کا ذکر اللہ رب العزت نے اس طرح فرمایا، وَإِذْ فَرَّقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ ترجمہ کنزور ایمان، اور جب ہم نے تمہارے لیے دریا پھاڑ دیا تو تمہیں بچا لیا، اور فرعون والوں کو تمہاری آنکھوں کے سامنے ڈبو دیا۔ یہ تیسری نعمت کا بیان جو بنی اسرائیل پر اللہ رب العزت نے فرمائی کہ انہیں فرعونیوں کے ظلم و ستم سے اللہ تبارک و تعالی نے نجات عطا فرمائی، اور فرعون کو اس کی قوم سمیت دریا میں غرق کر دیا۔ جس کا مختصر واقعہ یہ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے حکم ہوا کہ بنی اسرائیل کو لے کر مصر کی طرف روانہ ہو جائیں، آپ راتوں رات اپنی قوم کو لے کر نکلے۔ صبح کو فرعون ان کی جستجو میں ان کے پیچھے نکلا اور اس کے ساتھ ایک بھاری لشکر موجود تھا، اور انہیں دریا کے کنارے پر فرعون اور اس کی قوم نے پا لیا۔ بنی اسرائیل نے فرعون کا جب اتنا بڑا لشکر دیکھا تو موسیٰ علیہ السلام سے التجا کی، فریاد کی، تو اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی کی حکم سے اپنا عصا دریا میں مار دیا۔ اس کی برکت سے عین دریا میں 12 خشک راستے بن گئے، اور پانی دیواروں کی طرح کھڑا ہو گیا، اور ان آبی دیواروں میں جاری کی مثل روشن دان بن گئے۔ بنی اسرائیل کی ہر جماعت ان راستوں میں ایک دوسرے کو دیکھتی ہوئی اور ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کرتی ہوئی وہ گزرتی رہی۔ فرعون بھی اپنے لشکر سمیت دیکھا دیکھی ان دریائی راستوں میں داخل ہو گیا، لیکن جب اس کا تمام لشکر دریا کے اندر آ گیا تو دریا اپنی اصلی حالت میں آ گیا۔ وہ تمام آبی دیواریں سب گر گئیں، ختم ہو گئیں، اور پانی نیچے آ گیا، جیسے پانی پہلے دریا میں رواں تھا ویسے رواں ہو گیا، اور تمام فرعونی اس پانی کے اندر غرق ہو گئے، اور بنی اسرائیل دریا کے کنارے پر فرعونیوں کے غرق ہونے کا منظر بھی دیکھتے رہے۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، یہ تیسری نعمت تھی جو بنی اسرائیل پر اللہ تبارک و تعالی نے بطور انعام انہیں عطا فرمائی، اور چوتھی اور پانچویں نعمت توریت کا عطا ہونا اور بچھڑے کی پوجا پر معافی مل جانا۔ اس کا اللہ تبارک و تعالی نے ذکر قرآن مجید فرقان حمید کی آیات میں فرمایا، وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، ترجمہ کنز الایمان، اور جب ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی اور حق کو باطل میں تمیز کر دینا کہ کہیں تم راہ پر آؤ۔ کتاب سے مراد توریت، فرقان سے مراد کیا ہے؟ بعض مفسرین فرماتے کہ اس سے مراد بھی توریت ہی ہے، اور بعض نے کہا کہ اس سے مراد کفر اور ایمان میں فرق کرنے والے وہ معجزات ہیں جو اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیے، جیسے عصا اور ید بیضا وغیرہ۔ اور بعض مفسرین نے یہ بھی کہا کہ حلال و حرام میں فرق کرنے والی شریعت مراد ہے، اور بچھڑے کی پوجا اور پھر اس سے توبہ پر جو اللہ تبارک و تعالی نے معافی عطا فرمائی، اس کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید کی آیت میں فرمایا، وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون، ترجمہ کنز الایمان، اور جب ہم نے موسیٰ سے 40 رات کا وعدہ فرمایا، پھر اس کے پیچھے تم نے بچڑے کی پوجا شروع کر دی اور تم ظالم تھے، پھر اس کے بعد ہم نے تمہیں معافی دی کہ کہیں تم احسان مانو۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس آیت اور اس کے بعد والی آیت میں بنی اسرائیل پر کی گئی جو نعمت بیان ہوئی، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ فرعون اور فرعونیوں کی ہلاکت کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر مصر کی طرف لوٹے، تو ان کی درخواست پر اللہ تبارک و تعالی نے انہیں توریت عطا فرمانے کا وعدہ فرما لیا، اور اس کے لیے 30 دن اور پھر 10 دن کا اضافہ کر کے 40 دن کی مدت مقرر فرمائی، جیسا کہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 142 میں اس کا ذکر موجود ہے۔ ان 40 دنوں میں ذوالقعدۃ الحرام کا پورا مہینہ اور 10 دن ذوالحجۃ الحرام کے شامل تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم پر حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنا نائب مقرر کر کے توریت حاصل کرنے کے لیے کوہ طور پر تشریف لے گئے، 40 دن رات وہاں ٹھہرے، اور اس عرصہ میں کسی سے آپ نے کوئی بات چیت نہ کی۔ اللہ تبارک و تعالی نے تختیوں پر تحریری صورت میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو توریت عطا فرمائی، اور دوسری طرف سامری نے جو ایک جادوگر تھا، جواہرات زیورات سونا اکٹھا کیا اور جواہرات سے مزین سونے کا ایک بچڑا بنا کر قوم کے سامنے کھڑا کر دیا اور کہا، یہ تمہارا معبود ہے، اس کی عبادت کرو۔ وہ لوگ ایک مہینے تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انتظار کرنے پر سامری کے بنائے ہوئے بچڑے کی پوجا کرنے لگے۔ ان پوجا کرنے والوں میں تمام بنی اسرائیل شامل تھے سوائے حضرت ہارون علیہ السلام کے، اور آپ کے 12,000 ساتھی تھے جو اس شرک سے دور و نفور رہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو قوم کی حالت دیکھ کر انہیں تنبیہ فرمائی اور انہیں ان کے گناہ کا کفارہ بتایا۔ چنانچہ جب انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقہ کار کے مطابق توبہ کی تو اللہ تبارک و تعالی نے انہیں معاف کر دیا۔ ان مرتد ہونے والوں کی توبہ کا بیان آیت نمبر 53 کے بعد ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فقتلوا انفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم انه هو التواب الرحيم. اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم تم نے بچھڑا بنا کر اپنی جانوں پر ظلم کیا تو اپنے پیدا کرنے والے کی طرف رجوع لاؤ تو آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرو یہ تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک تمہارے لیے بہتر ہے. تو اس نے تمہاری توبہ قبول کی بے شک وہی ہے بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان. مدد چینل کے ناظرین ہمارے آج کے سلسلے کا وقت اختتام کو پہنچا لیکن مضمون ابھی بھی باقی ہے. ہم آئندہ سلسلے میں یہیں سے آغاز کریں گے. آئندہ تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں. دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ان باتوں کو یاد رکھنے اور جو انعامات اللہ رب العزت نے ہم سب پر فرمائے ہیں ان پر اللہ تبارک و تعالی کا ہر حال میں شکر ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.